أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين سورة آل عمران آیات 133 تا 135 گزشتہ خطبے میں میں نے آئندہ نسلوں کی تربیت کی طرف توجہ دلائی تھی جن کا اس دور کی نسل کی تربیت سے گہرا تعلق ہے. اگر موجودہ دور کی نسل کی صحیح تربیت نہ ہو تو آئندہ بھی کسی دور کی تربیت نہیں ہو سکتی, اور اگر اپنی نسل کی تربیت نہ ہو تو اپنے گرد و پیش اور ماحول کی تربیت بھی نہیں ہو سکتی, اور اگر اپنے بیوی بچوں سے سلوک ظالمانہ ہو اور شقی القلب لوگ اپنے ان کے حقوق تلف کر رہے ہوں اپنے گھر والوں کے اور تربیت کے تعلق میں سخت گیری کو پسند کریں تو نہ وہ اپنے گھر کی تربیت کر سکتے ہیں نہ اپنے ماحول کی تربیت کر سکتے ہیں, بلکہ اس کے برعکس خوفناک رد عمل پیدا ہو سکتے ہیں جو آئندہ تربیت سے محرومی کے علاوہ, یعنی مثبت پہلوؤں سے محرومی کے علاوہ, خطرناک منفی پہلو نسلوں میں جاری کر سکتے ہیں. یہ خلاصہ ہے اس خطبے کا جو میں نے گزشتہ مرتبہ دیا, اور اسی حوالے سے اب میں اس مضمون کو پھیلانا چاہتا ہوں, کیونکہ ہمارا کام محض اپنے بچوں کی تربیت کرنا نہیں, اپنی بیوی کی تربیت کرنا نہیں, اپنی بیوی اور بچوں سے حسن سلوک سے پیش آنا نہیں, بلکہ یہاں گھر میں جو کام ہم کریں گے اور سیکھیں گے ان کو پھر ہم نے دنیا میں اپنے گرد و پیش پھیلانا ہے, اور اسی پہلو سے آئندہ بنی نوع انسان کی تربیت کی بنیادیں ڈالنی ہیں. مگر بنیادیں تو آج ڈالی جائیں گی تو کل عمارت تعمیر ہوگی, آج بنیادیں ہی نہ ڈالی جائیں تو کل کی عمارت کی کیسے توقع کی جا سکتی ہے. بس اس پہلو سے جس کا تعلق بہت حد تک ہماری جو خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ دعوت اللہ کی کوششیں ہیں ان سے ہے, اور یہ دونوں مضامین ایک دوسرے کے ساتھ یوں بندھے ہوئے ہیں کہ گویا لازم ملزوم ہیں, ایک کا تعلق دوسرے سے توڑا نہیں جا سکتا. کوئی داعی اللہ ان اہم امور سے غافل رہتے ہوئے اپنی دعوت میں کامیاب نہیں ہو سکتا. بس اس تعلق میں زیادہ وسیع تر مضمون پر مشتمل آیات کا انتخاب کیا ہے, جن کا عنوان یہ باندھا گیا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اکثر اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کا تعلق تقویٰ سے باندھا گیا ہے, فلاح و فلاح سے باندھا گیا ہے, دین و دنیا کی کامیابیوں سے باندھا گیا ہے. اب اسے اس آیت کے پر غور کرنے سے یا ان آیات کے باہمی ربط پر غور کرنے سے یہ بات کھلتی ہے کہ قرآن کریم کی کوئی آیت بھی کسی دوسری آیت سے بے وجہ جڑی ہوئی نہیں ہے, بلکہ گہری حکمتیں ہیں جو مختلف آیات کو آپس میں باندھتی ہیں, اور ہر نتیجہ جو نکالتی ہے آیت اس نتیجے کا اسی آیت سے ہی نہیں بلکہ آئندہ آنے والی آیات کے مضمون سے تعلق ہوتا ہے. بس چونکہ رحم کی تعلیم دینی تھی اس لیے اس کا عنوان یہ باندھا اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون, کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر پھر رحم کیا جائے. اور اللہ اور رسول کی اطاعت کے نتیجے میں رحم کس نوع کا رحم ہے, اس کی وسعتیں کیا ہیں, اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِّلْمُتَّقِينَ. اس جنت کی طرف دوڑو جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے, اور وہ اس اللہ اور رسول کی اطاعت سے وابستہ ہے جو رحمت للعالمین کے مضمون اپنے اندر سمائے ہوئے ہیں. اللہ کی رحمت جو تمام عالمین پر پھیلی ہوئی ہے, اس رحمت نے محمد رسول اللہ پیدا فرمائے جن کی رحمت تمام جہانوں پر پھیلا دی, اور ان کی اطاعت سب سے زیادہ اللہ کے رحم کو جذب کرنے والی ہے. اگر ان کی اطاعت کرو گے یعنی اللہ اور رسول کی, تو ان کی رحمانیت سے حصہ پاؤ گے, اور اگر اطاعت سے منہ موڑو گے تو اسی حد تک تم رحم سے محروم کیے جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں سے محروم کیے جاؤ گے. بس سارے الی مغفرت من ربکم و جنت عرضها السماوات والارض میں جو نقشہ کھینچا گیا وہ اس رحمت سے جو اپنی بیویوں سے, اپنے ازواج سے, اپنے بچوں سے کی جاتی ہے, اس کے مقابل پر بہت وسیع تر ہے. اور ان دونوں آیات کا ایک بہت ہی گہرا تعلق یہ بھی ہے کہ ہم تو اپنے بچوں کی پرورش کے ذمہ دار بنائے گئے ہیں, مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام بنی نوع انسان کی پرورش کے ذمہ دار بنائے گئے ہیں. اور آپ کے متعلق خدا تعالیٰ کا یہ فیصلہ صادر ہو چکا ہے کہ آپ نے کسی پہلو سے بھی اس پرورش میں کوتاہی نہیں کی. ہم جو چھوٹے چھوٹے دائروں میں پرورش کے ذمہ دار بنائے گئے ہیں, اگر ہم ان دائروں میں ناکام ہو جائیں تو کتنا بڑا گناہ ہے اور کتنی بڑی محرومی ہے, کیونکہ ہماری تھوڑی سی پہنچ جہاں تک بھی ہے اسی نسبت سے ہماری ذمہ داریاں قائم کی فرمائی گئی ہیں. کسی کا گھر چھوٹا ہے تو اس چھوٹے گھر کی ذمہ داری اس پر ہے, کسی کا گھر بڑا ہے تو بڑے گھر کی, کوئی امیر ہے تو اس عمارت کے حوالے اور اس کی نسبت سے انسان کی اپنے گرد و پیش ذمہ داریاں قائم ہوتی ہیں, غریب کی اسی نسبت سے قائم ہوتی ہیں. مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اگر سارے جہانوں پر محیط ہے تو اسی پہلو سے آپ کا حساب کتاب سارے جہانوں کے تعلق سے لیا جانا تھا, اور اس تعلق میں خدا تعالیٰ اس آیت کے ذریعے آپ کو کلیتاً بری ذمہ قرار دیتا ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو یہ عنوان باندھا نہیں جا سکتا تھا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحمت کے تمام تقاضوں کو پورا نہ کر دیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ کیسے کہہ سکتا تھا کہ ان کی پیروی کرو گے تو تم پر خدا کی رحمت کے تمام تقاضے جو خدا کی رحمت سے تمہارے وابستہ ہیں وہ پورے کر دیے جائیں گے. بس یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامیاب رسالت اور کامل رسالت کی طرف ایک گواہ آیت ہے جس نے رحمت کا واقعتاً حق ادا کر دیا. جب کر دیا تو اطاعت کرو گے تو تم رحمت سے حصہ پاؤ گے, اطاعت نہیں کرو گے تو اسی حد تک رحمت سے محروم کر دیے جاؤ گے. اور جب کرو گے تو پھر کوئی اس کی انتہا نہیں ہے رحمت کی. ارض و سماوات و الارض, ساری کائنات پر جو جنت وسیع ہے, اس وہ جنت تمہارا انعام ہوگی. بس اس دنیا کی زندگی میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کو آگے دنیا میں جاری کرنے کے لیے اگر ہم ذریعہ بن جائیں تو یہ ہے اطیع اللہ و اطیع رسولہ کا معنی اس تعلق میں. یعنی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت براہ راست خدا تعالیٰ کی طرف سے کئی صورتوں میں نازل ہوتی ہے جو رحمانیت کی جلوہ گری ہے, مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوثر سے یہ رحمت تو تبھی جاری ہوگی اگر ہم پیالے بھر بھر کے آگے لوگوں کو پلائیں گے. اور یہ پلانے والے ہیں جو دراصل اس اطاعت کا حق ادا کرنے والے ہیں. بس اطاعت کے مضامین بہت سے ہیں اور مختلف قسموں میں پھیلے پڑے ہیں, مگر جہاں عنوان لعلکم ترحمون باندھا گیا یہاں اطاعت با تعلق رحمت ہے. اور اطاعت با تعلق رحمت اسی طرح ہوگی کہ اگر ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے کوثر سے تمام دنیا کو رحمت کے پیالے بھر بھر کے سیراب کرنے کی کوشش کریں. بس وہ دیکھیے وہ مضمون جو گھر کی چار دیواری سے شروع ہوا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق میں آ کر کس طرح اچھل کر صرف شہروں کی حدوں سے نہیں نکلا بلکہ تمام دنیا پہ محیط ہو گیا ہے, تمام بنی نوع انسان سے تعلق رکھنے لگا ہے. اس لیے اس کی غیر معمولی اہمیت ہے. اور تقویٰ تو لازماً ہر چیز میں ہر فعل میں مضمر ہے. اعدت للمتقین, یہ کہہ کر فرما یہ واضح کر دیا گیا کہ رحم دراصل متقیوں پر ہی کیا جائے گا اور رحمت سے حصہ پانا متقیوں کو ہی نصیب ہے. تو یہ سارے مضامین وہ آپس میں لپیٹ کر وہ ایک گلدستے کی صورت میں اکٹھے کر دیے گئے. اب اس کی تفصیل کیا ہے, چونکہ اطاعت کا تعلق رحمت سے تھا اس لیے اس رحمت کی تفصیل اب اس تیسری آیت میں مذکور ہے. الذین ينفقون فی السراء والضراء, یہ رحمت مادی بھی ہے اور مادی رحمت بھی وہ رنگ رکھتی ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے رنگ تھے. ينفقون فی السراء والضراء, وہ سخت تنگی کی حالت میں پہلے خوشحالی سراء سخت خوشحالی وہ نہایت خوشحالی کی حالت میں بھی خرچ کرتے ہیں اور تنگ دستی کی حالت میں بھی خرچ کرتے ہیں. اب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دو دور نصیب ہوئے اور ساری زندگی ہوتے رہے اور پھر بھی آپ کے خرچ کرنے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئی. اور سراء میں خرچ کرنا لوگ سمجھتے ہیں آسان ہے, حالانکہ یہ بہت سادگی ہے انسان کی, وہی سمجھ سکتا ہے آسان ہے جو انسانی فطرت کے رازوں سے واقف نہیں ہے. انسانی فطرت میں جو حرص رکھ دی گئی ہے اس حرص کے نتیجے میں بسا اوقات دولت بڑھنے سے کنجوسی بڑھتی چلی جاتی ہے. جتنی دولت بڑھتی ہے اتنا ہی انسان خسیس ہوتا چلا جاتا ہے اور روزمرہ کے معمولی اخراجات جو غریبوں کی حالت سدھار سکتے ہیں ان سے بھی غافل ہو جاتا ہے اور اپنی خود غرضی کا ایک قلعہ تعمیر کرتا ہے جس کے اندر وہ سمٹ کے باقی نظر دنیا سے الگ ہو جاتا ہے. تو اس لیے سراء کے اوپر انسان یہ تعجب کرے کہ خوشحال تو کر ہی دیتے ہیں خرچ, یہ غلط ہے. جو مومن خوشحال ہیں ان کی زندگی پر نہ خوشحالی فرق ڈالتی ہے نہ تنگی فرق ڈالتی ہے. جو اطیع اللہ و اطیع الرسول کا حق ادا کرنے والے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح مادی قربانیوں میں بھی رحمت کا مظہر اس طرح بنتے ہیں کہ اگر ان کو کم ہو ان کو کم ملا ہو تو پھر بھی اس سے وہ اپنے بھائی کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. जिसका मतलब यह है कि जैसा कि बुलंदी से पानी नीचे की तरफ बहता है, हर इंसान जो तंग दस्त है बसा औकात उससे भी तंग दस्त दुनिया में होते हैं। और अगर वह हजरत अकदस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा गुलाम है तो उसको नज़र रखनी चाहिए और अपने से तंग हाथ वालों को, ज़्यादा मोहताजों को तलाश करके उनकी जस्तजू में रहते हुए उन पर खर्च करें। लेकिन सिर्फ यही नहीं, बल्कि बाज़ दफ़ा इंसान अपने नफ्स की वजह से ज़्यादा तंग दस्त हो जाता है और एक शख्स अपने नफ्स की वजह से गनी रहता है। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ में ये बेहतरीन माना है जो सादिक आएगा, क्योंकि हर शख्स की अपनी कैफियत उसकी निस्बत से उस पर मानी का इतलाक़ किया जाता है। आहदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तंगदस्ती में खर्च करने का ये मतलब नहीं कि आपको जब अपने से गरीब तर मिलता था तो उस पर ही सिर्फ खर्च करते थे, बल्कि तंगदस्ती में आपको गिना नसीब था। और तंगदस्ती में गिना जो है वो इंसान को अमीर कर देता है। अलगिना गिना नफ्स, अमीरी तो वो है जो नफ्स की अमीरी हो। बस आहदरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने से ज्यादा खुशहाल लोगों की जरूरतें पूरी फरमाते थे जबकि खुद भी तंगदस्ती हो। ये वो अजमत किरदार है जो हजरत अकदस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्तबे को तमाम आलमीन पर मुहित कर देती है और उनसे बाला कर देती है। वो शख्स जो आम कानून के बरक्स हरकत करता है, पानी नीचे की तरफ बहता है ये ऊपर की तरफ फवारे की तरफ फूटता है और बुलंदियों को भी सैराब कर जाता है। ये वो सीरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान है इन आयात में, जिनको समझना ज़रूरी है क्योंकि आप ही हैं जो सर्रा और दर्रा में खर्च करते हैं, वरना ये हवाला क्यों होता अतीउल्लाह व रसूल लअल्लकुम तुरहमून। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ही का नक्शा इन आयात में खींचा गया है और इसी की तरफ बनी नौ इंसान को बुलाया गया है। बस जमात अहमदिया जिसने तमाम दुनिया की के अखलाक को दुरुस्त करने का बीड़ा उठाया है खुदा के हुक्म के साथ, उसके लिए इसके सिवा राय कोई नहीं है कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की ग़ुलामी इख्तियार करे। और यही ग़ुलामी है जो उसे अल्लाह ताला के फजल के साथ ये तौफीक बख्शेगी कि अपने से ऊँचों की भी वो तरबियत करेंगे और अपने से नीचों की भी तरबियत करेंगे, क्योंकि जब वो सर्रा की हालत में होंगे तो फिर तो खुद तभी तौर पर उनकी तरफ से पानी नीचे बहना चाहिए, मगर वो जो फितरत की खसासत की रोके हैं वो उनकी राह नहीं रोकेंगी। उनका पानी ऊपर से भी नीचे बहता है, नीचे से भी ऊपर बहता है। ये रहमत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नक्शा है जो इन आयात में वजाहत के साथ खींचा गया है। और फिर इस मज़मून को खुदा ताला आगे बढ़ाता है, वल काज़िमीन अल ग़ैज़ा वल आफ़ीन अनिन नास, अपने ग़ैज़ को वो पी जाते हैं, क्योंकि सख्ती और मुसलसल शफ़क़त इकट्ठे नहीं चला करते। और इसका ताल्लुक दर्रा से भी है, क्योंकि उनका जो रहम है वो उनकी तरफ भी जारी होता है जो उनको ग़ैज़ दिलाते हैं। बस ये मज़मून एक नए दायरे में फैल गया है, वो शफ़क़तों और रहमतों के उस मज़मून से अब ये ताल्लुक़ रखता है जो आम इंसानी अख़लाक़ से वाबस्ता हैं और उनका सिर्फ माली क़ुरबानी से ताल्लुक़ नहीं है, अब ये अख़लाक़ी मज़मून बन गया है। वल्काज़िमीन अल-ग़ैज़ा, जब उनको कोई नुकसान पहुंचाता है और गुस्से की वजह बता देता है, गुस्से का हक़ देता है, उसका जवाब देता है, उस वक्त उसके बावजूद भी اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ یہ اپنے غصے کو روک لیتے ہیں اور ان لوگوں سے حسن سلوک سے رکتے نہیں جن سے حسن سلوک ان کے لیے رحمت کا موجب بن سکتا ہے. اب یہ جو حصہ میں نے داخل کیا ہے ان لوگوں سے حسن سلوک سے رکتے نہیں جن کے لیے ان کا حسن سلوک رحمت کا موجب بن سکتا ہے, اس نے اس مضمون میں ایک ایسی وسعت بخشی ہے اس بات نے جو دراصل حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے تعلق رکھنے والی بات ہے اور قرآن نے خود یہی تعریف فرمائی ہے. اور اس خطبے کے آخر پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ مضمون اس میں داخل ہے. کاظمین الغیظ اس موقع پر بنتے ہیں جہاں غصے کا ضبط کرنا اس شخص کے لیے فائدہ مند ہے جس کے مقابل پر غصے کو ضبط کیا جا رہا ہے, جہاں اس کے لیے نقصان دہ ہے وہاں غصے کو ضبط نہیں کرتے. والعافین عن الناس میں عفو کا وہی مضمون ہے جو میں پہلے خطبے میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں. اس کا مطلب صرف بخشنا نہیں جیسا کہ عام طور پر ترجمے میں کر دیا جاتا ہے, افن ناس میں ہے ان کے کاظمین سے تعلق ہے. اس کا کاظمین میں غصہ ضبط کیا جاتا ہے جبکہ وہ شدت کے ساتھ پھوٹ پڑنے پر تیار ہو, اور افو اس سے پہلے کا مضمون ہے کہ وہ عام طور پر لوگوں سے درگزر بھی کرتے ہیں. اب ان دونوں کا بہت گہرا تعلق ہے کیونکہ ایک انسان میں بیک وقت ان دونوں باتوں کا ہونا ممکن ہے مگر ایک کا الگ نہیں ہو سکتا, ایک اس دوسرے سے الگ نہیں کی جا سکتی. بیک وقت ہونا تو ممکن ہے کیونکہ وہ لوگ جو آفین کے عادی نہ ہوں وہ کاظمین الغیظ ہو ہی نہیں سکتے, ناممکن ہے. روزمرہ کی زندگی میں جو چھوٹے بہت قصور ہوتے رہتے ہیں ان سے اگر انسان نظریں نہ پھیر سکے اور اس کے برعکس میخ نکالنے کا عادی ہو, وہ لوگوں کے قصوروں کی تلاش میں رہے, ایسے لوگ ہمیشہ اپنی زندگی کو برباد کرتے رہتے ہیں. لوگوں کے لیے رحمت کا موجب بننے کی بجائے ان کے لیے ایک عذاب کا موجب بنے رہتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اصلاح کی خاطر یہ کر رہے ہیں مگر اصلاح کا حق خدا نے صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سیرت کے ساتھ دیا ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے, اور اس سیرت سے ہٹنے کے بعد کسی کو کوئی اصلاح کا حق نہیں رہتا, اصلاح کی مقدرت نہیں رہتی, توفیق ہی نکل جاتی آپ سے. بس یہ وہ صورتحال ہے جس کو آپ کو سمجھنا چاہیے گہری نظر سے, کیونکہ ان اخلاق کو اپنانے کے لیے جب تک ان کی معرفت نہ ہو, ان کی گہرائیوں سے انسان واقف نہ ہو, تفاصیل پیش نظر نہ ہو, تو ان چیزوں کو اپنی ذات میں جاری کرنا آسان نہیں ہوا کرتا. بس عافین عن الناس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک طبی فطری اظہار تھا جس میں کسی بناوٹ کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی. فطری اظہار خودرو اظہار کی طرح ہوتا ہے اور اس میں کسی بناوٹ کی کوشش کی ضرورت نہیں پڑتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عافین الناس تبن تھے لیکن کاظمین الغیظ کے لیے کوشش کی ضرورت ہے اور جد و جہد کی ضرورت ہے, اور وہ اسی کو نصیب ہو سکتی ہے جو عفو کا عادی ہو. بس عفو سے مراد ان روزمرہ کی باتوں میں ان قصوروں میں نظر ہٹا لینا ہے جن قصوروں سے انسان کوئی بھی آزاد نہیں ہے حقیقت میں, سوائے اس کے کہ اللہ کی اس پر خاص رحمت ہو. تو ان کا مزاج یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کے قصوروں کی تلاش کرتے رہتے ہیں سوسائٹی میں, اس نے تو یہ کر دیا اس نے تو وہ کر دیا. جو قصور ان کے سامنے خود ابھر آتے ہیں ان سے بھی نظر پھیرتے ہیں. اب یہ ولا تجسس والے مضمون کی ایک اعلیٰ صورت بیان فرمائی گئی ہے. عفو تجسس کے برعکس مضمون ہے. تجسس کا مطلب ہے تلاش کر کے معلوم کرو وہ کیا کرتا رہتا ہے اندر بیٹھا ہوا, اور گھر میں بھی यही खराबियां हैं जो बहुत सी बड़ी खराबियों को जन्म देती हैं, पैदा करती चली जाती हैं। अगर कोई बीवी खावंद के नकायस की जस्तजू में रहे तो उसकी जिंदगी वैसे ही हराम हो जाती है। वो सोचती रहती है खावंद बाहर गया था तो पता नहीं क्या कर रहा है बैठा वहां, और किसके घर गया था और क्यों गया था। और सास बहू के की गलतियों और कसूरों की तलाश में रहती है, बहू बहाने ढूंढ निकालती है कि किस तरह अपने खावंद का दिल उसकी माँ से तोड़कर जुदा करे, ये बताने के लिए कि उसकी माँ ये काम करती है। ये जो आदतें हैं ये मोहलिक हैं इंसानी जिंदगी के लिए, इंसानी अमल के लिए मोहलिक हैं। उनको ये वादा कैसे खुदा दे सकता है, अर्दोह समावत, ऐसी जन्नत तुम्हें देंगे अर्दोह समावत वाला, कि उसका फैलाओ तमाम कायनात के बराबर उस पर फैला पड़ा है। घर की जन्नत तो नसीब नहीं हो सकती, वो बेचारे बाहर की जन्नत का तसव्वुर ही नहीं कर सकते, उसकी उनमें अहलियत ही नहीं पैदा होती, खुदा कैसे झूठे वादे करेगा उनसे। इसलिए अगर ये मज़मून फैला है मगर घर के हवाले से फिर आपको याद कराना पड़ता है कि आफीन आने नास तजस्सुस के बरक्स सूरत हाल है। तजस्सुस से सर्फ नज़र करें, लोगों की के हालात में डूब कर उनकी बुराइयां तलाश न करें, और वो बुराइयां जो आज खुद उभर कर आपके सामने आती हैं जहां तक मुमकिन है उनसे अफफ का सलूक करें। और ये जो काज़मीन गैज़ में मैंने कहा था, अगर वो इस्लाह मुमकिन हो तो फिर ऐसा करें, वो अफफ के हवाले से कुरान करीम में दूसरी जगह बिल्कुल वाज़े तौर पर बयान फरमा दिया है, मन अफा व असलाह फाजरहू अल्लाह। अफफ करते हैं मगर बगैर किसी शर्त के नहीं करते। मन अफा व असलाह, वो जिसने अफव इस तरह किया कि उसके नतीजे में लाजिमन इस्लाह होती है, उसका अजर अल्लाह के पास है। जो अफव इस तरह करे कि इस्लाह की बजाय बदी का हौसला बुलंद हो जाए और जराइम ज्यादा फैल जाएं, वो अफव हरगिज खुदा ताला को पसंदीदा नहीं। तो काज़मीन अल गैज़ और आफीन अन नास का ये मजमून है जो यहां बयान हुआ है, कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवे से सीखो। आपका अफव गालिब था मगर इस शर्त के साथ कि अगर इस्लाह होती थी तो अफव फरमाते थे, अगर इस्लाह नहीं होती थी तो अफव नहीं फरमाते थे। और अगर इस पर बुनियाद है काज़मीन अल गैज़ होने की तो लाजमन ये मज़मून वहां भी फैल जाएगा, वहां तक भी जा पहुंचेगा। गुस्सा जब्त किया जाता है जहां तक मुमकिन है कि गुस्सा जब्त करने से इस्लाह हो, लाजिम है कि गुस्सा जब्त करो। और अगर गुस्सा जब्त करने से जुर्म की हौसला अफजाई शुरू हो जाए और बगावत फैल जाए, ऐसा गुस्सा जब्त करना तो हद से बड़ी हिमाकत है। पर रहमत के बावजूद गुस्सा जब्त करना, लेकिन रहमत के तकाजों के खिलाफ गुस्सा जब्त नहीं करना, यह है वो रहमत का मजमून जो बड़ी वजाहत से कुरान करीम ने पेश फरमाया और एक दूसरी आयत को भी हल कर देता है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है रोहमा अशिद्दाओ अल कुफार रोहमाओ बैना हूं। फरमाया वो दुश्मनों पर अशिद्दा इसलिए नहीं है कि वो सख्तगीर लोग हैं, बदतमीज और बदमिजाज लोग हैं, बावजूद रहीम होने के फिर भी अशिद्दाओ अल कुफार हैं। और इससे बेहतर तर्जमा यह होगा कि रहमत की वजह से अशिद्दाओ अल कुफार, और यही वो तर्जमा जो इस आयत के हवाले से मैं कर रहा हूं, यानी उनकी रहमत का तकाजा है कि जहां सख्ती हो, सख्ती की जरूरत हो, और सख्ती के बगैर इस्लाह हो ना सकती हो, और सख्ती ना की जाए तो ना उस शख्स पर रहम है जो बगैर इस्लाह के आजादाना दनदनाता फिरेगा, ना उस दुनिया पर रहम है जो उससे नुकसान उठाएगी। तो काज़मीन अल गैज़ और आफीन अन नास का ये मजमून है जो दूसरी आयात के हवाले से हम पर खुल जाता है कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी ऐसे थे
اپنے صحابہ کو بھی ایسا ہی بنا دیا. یعنی ان لوگوں کا ذکر چل رہا ہے, محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. تو قرآن کریم کی جس آیت کے رستے سے بھی آپ داخل ہوں, اسی جنت میں داخل ہوتے ہیں جس کے ارض و سما ساری کائنات پر پھیلے پڑے ہیں, اندر وہ ساری چیزیں آپ کو دکھائی دینے لگیں گی. اور ہر آیت بنیادی طور پر ایک ہی اصل کی تابع چلتی ہے, اور آپس میں آیات کا کوئی تضاد کہیں نہیں ہے, بلکہ ایک دوسرے کو سمجھنے میں مومن اور مددگار بن جاتی ہیں. اس لحاظ سے آفین الناس کا مضمون سمجھیں, اور پھر جو تربیت کی توفیق آپ کو ملے گی وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ساری بنی نوع انسان کی تربیت کی طاقت رکھے گی. اب یہ بات بھی بہت اہم ہے سمجھنے والی, کیونکہ ہر انسان اگر اپنے مزاج کے مطابق تربیت کرے یا اپنے قومی مزاج کے حوالے سے تربیت کرے تو اپنی قوم کا مزاج کسی حد تک درست کر سکتا ہے, مگر دوسری قوموں کا مزاج درست نہیں کر سکتا. اس کے لیے عالمی مزاج کی ضرورت ہے, اور عالمی رسول کے تابع ہو کر عالمی مزاج پیدا کیے بغیر آپ بنی نوع انسان کی بحثیت بنی نوع انسان کی تربیت کرنے کے مستحق نہیں ہو سکتے, بلکہ آپ کی تربیت نسبتی رہے گی. ایک قوم کی تربیت کر رہے ہیں, دوسری کی بگاڑ رہے ہیں, ایک قوم کا حق ادا کر رہے ہیں, دوسرے کا چھین رہے ہیں. تو عالمی حوالہ ضروری ہے تربیت کے لیے, اور جب عالمی حوالے کی بات کریں گے تو ایک ہی حوالہ, یعنی حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جنہوں نے اللہ کے بعد اس دنیا میں اللہ کی ان صفات حسنہ کو اپنا لیا کہ گویا خدا کا ایک خدا نما وجود بن گئے. خدا تو نہیں تھے مگر آپ کی صفات میں خدا دکھائی دینے لگا. اس لیے آپ کی اطاعت لازم, ورنہ براہ راست اللہ کی اطاعت کا حکم ہوتا تو بظاہر بہت اچھی بات ہوتی کہ بس اللہ کی اطاعت کرو. کیا پتہ اللہ کی اطاعت کیسے ہوتی ہے, کیسے کریں گے؟ ہر شخص اپنے مزاج کے مطابق اللہ کو جو سمجھتا ہے وہی کرتا پھرتا. تو قرآن کریم نے یہ احتیاط برتی اور بڑی سختی کے ساتھ اس پر کاربند رہا, اور ہمیشہ کے لیے کاربند ہے. اللہ کے ساتھ رسول اللہ کو جوڑا ہے جب بھی اطاعت کی بات ہوئی ہے, اطیع اللہ و اطیع الرسول. اور یہ بتانے کے لیے کہ تمہیں محمد رسول اللہ کی کو سمجھے بغیر, آپ کی صفات پر غور کیے بغیر, آپ کے حوالے کے بغیر اللہ کی اطاعت کا مضمون سمجھ آ ہی نہیں سکتا. اس لیے ان سے سیکھو, ان کے پیچھے چلو, پھر تم پر ہر مضمون روشن ہو جائے گا, خواہ وہ تقویٰ کا ہو, رحمت کا ہو, اور بنی نوع انسان سے تعلقات کا مضمون ہو. یعنی اس مضمون کو جس دائرے پر پھیلاؤ گے, سختی کا مضمون ہو, شفقت کا, رحمت کا, نرمی کا مضمون ہو, ہر مضمون آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے انسان پر روشن ہوتا چلا جائے گا. واللہ یحب المحسنین. اب متقین سے جو بات شروع ہوئی ہے وہ محسنین پر جا پہنچی ہے. متقی میں غلط باتوں سے بچنے کا مضمون زیادہ پایا جاتا ہے, یعنی ایک ایسا شخص جس سے کسی کو نقصان نہ پہنچے یا جو خود دوسرے سے نقصان نہ اٹھائے. محسن کا مطلب یہ ہے کہ وہ احسان کرتا چلا جاتا ہے ہر طرف, یعنی نقصان تو درکنار, اس سے کسی کو نقصان نہیں پہنچ سکتا, مگر محض یہی اس کا تشخص نہیں ہے. وہ ایک محسن کے طور پر ابھرتا ہے اور ہر طرف احسان پھیلاتا چلا جاتا ہے. اور سرا اور ذرا والے مضمون نے اس احسان والے مضمون کو پہلے ہی کھولا تھا, مگر واللہ یحب المحسنین نے اس کو ایک اور عظمت بخش دی. فرمایا تم کرو گے جنت کی خاطر تو یہ بھی ایک چیز ہے, مگر جو اعلیٰ درجے کے مومن ہیں وہ اللہ کی محبت کی خاطر ایسا کرتے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہمیں تو نیکیوں کا مزہ ہی اس بات میں ہے کہ اللہ کی محبت ملے, فرماتے ہیں اگر اللہ کی محبت کا چسکا پڑ جائے تو نیکیوں کی اگر یہ سزا ہوتی کہ اللہ کی محبت تو ملے گی لیکن جہنم کی تکلیفیں بھی ہوں گی تو ہم خوشی سے جہنم قبول کر لیتے ہیں. بس یہ وہ مضمون ہے جو اپنے معراج کو پہنچایا گیا ہے. یہاں متقین سے بات شروع ہوئی, حقوق کی ادائیگی سے بات شروع ہوئی, حقوق تلف نہ کرنے کی بات شروع ہوئی, باوجود تکلیف اٹھانے کے لوگوں پر احسان کی بات شروع ہوئی. یہ سب تقویٰ کی باتیں ہیں, یعنی تقویٰ کے مضمون سے پھوٹتی ہیں, مگر اس میں حوالہ صرف یہ ہے کہ ہمیں جنت ملے. یعنی تقویٰ کی ترقی یافتہ حالتیں ہی احسان ہیں دراصل, مگر حوالہ جنت کا تھا. تم چاہتے ہو کہ وسیع جنت مل جائے ساری کائنات پر پھیلی ہوئی تو یہ کام کرنا, مگر اگر تم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں عفو کے اور احسان کے اور برمحل غصے کے اور برمحل سزا کے مضامین سیکھ لو گے اور نیت یہ ہوگی کہ اس سے اللہ کی محبت نصیب ہو تو پھر تم محسن بن جانا, یعنی ہمیشہ تم سے احسان ہی ہو لوگوں کو, تمہاری طرف سے لوگوں کو احسان ہی پہنچے. تب یاد رکھنا کہ اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے. تو یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک محسن اعظم کے طور پر بھی پیش فرمایا گیا ہے, جو دراصل رحمت للعالمین کی ایک دوسری صورت ہے. اب میں احادیث کے حوالے سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے حوالے سے چند اور باتیں اسی مضمون سے حسن علی بولتا ہوں. مسند احمد سے یہ روایت لی گئی ہے, حضرت معاذ بن انس بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ تو قطع تعلق کرنے والے سے تعلق قائم رکھے اور تجھے, لفظ چھٹا ہوا مگر زے بھی ہوگا اس میں, نہیں یہ اور عبارت تھی جو کا لفظ چھوٹ گیا تھا, اور جو تجھے نہیں دیتا اسے بھی دے, اور جو تجھے برا کہتا ہے اس سے تو درگزر کر. یعنی عفو کا مضمون ہے درگزر کرنے کے معنوں میں, کہ برا کہتا ہے بدلہ نہ لو اور برداشت کر جاؤ, اور یہ برداشت کرنا عفو کا یہی انتہائی غصے کو برداشت کرنے کی پہلی منزل بنتا ہے, اس کی توفیق عطا فرماتا ہے. جو تجھے نہیں دیتا اسے بھی دے, یعنی اپنے عطا کو دوسروں سے لینے کے حوالے سے کبھی نہ باندھو. چنانچہ قرآن کریم میں اس مضمون کو دوسری جگہ کھولا ہے, ولا تمنن تستکثر, اس وجہ سے کبھی احسان نہ کرو کہ تم زیادہ حاصل کر لو. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مضمون اس طرح بے نفسی کا مضمون ہے کہ خدا سے بھی توقع نہ رکھو بلکہ پھینک دو چیز. یہ غلط ہے, کیونکہ تمنن کے بعد تستکثر کی مناہی ہے. اللہ پر تو آپ احسان کر ہی نہیں سکتے, ناممکن ہے. اسی کی عطا کے تابع ہیں, اس کی عطا سے باہر جا کیسے سکتے ہیں. اس لیے اس سے اور بھی مانگیں تو تب بھی آپ اس کی عطا کے نیچے رہیں گے, کم بھی مانگیں تب بھی اس کی عطا کے نیچے رہیں گے. بس جب اللہ فرماتا ہے کہ میری خاطر خرچ کرو گے تو تمہیں زیادہ ملے گا, تو اس میں اگر کسی کے انسان کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ میں خرچ کروں تاکہ اللہ مجھے زیادہ دے, تو یہ بدخلقی نہیں ہے. ولا تمنن تستکثر سے اس کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. تمنن اور تستکثر سے اگر کوئی اس کا ٹکراؤ دکھائی دے سکتا ہے تو ایک موقع پر صرف, اگر انسان کسی پر احسان کرے اور اس وجہ سے صرف کرے کہ اللہ اسے زیادہ دے وہی چیز, تو یہ اعلیٰ درجے کی نیکی نہیں رہے گی, کیونکہ پھر جب خدا اس کو دنیا میں کچھ دے دے گا تو اس کا حساب پورا ہو گیا, اس سے بھی زیادہ مل گیا اور بات ختم ہو گئی. تو اگر انسان اس وجہ سے خرچ کرے کہ رضائے باری تعالیٰ نصیب ہو تو وہی محسن والا مضمون واللہ یحب المحسنین یہ اس پر صادق آئے گا. تو اگرچہ ظاہری طور پر تو لا تمنن تستکثر کا مضمون یعنی احسان نہ کرو کسی کو ممنون نہ کیا کرو اس نیت سے کہ تم زیادہ لو, اس کا پہلا قدم یہ ہے کہ جب بھی تم بنی نو انسان میں کسی کے ساتھ حسن سلوک کرو کچھ اسے دو تو ہرگز اس سے زیادہ لینے کی کوئی بھی خواہش تمہارے دل میں نہ ہو. نمبر دو, اگر ہو تو پھر اللہ سے لینے کی خواہش ہو کیونکہ وہ تمہارے زیر احسان نہیں آ سکتا. من کے نتیجے میں من تم نے کسی اور پہ کی ہے اللہ سے لے رہے ہو یہ جائز ہے, گناہ نہیں ہے. مگر اگر نظر مادے پر ہی ٹھہر گئی اور مادی جزا ہی تمہارا مقصود بن گئی تو اتنا ہی ملے گا. چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے جو یہ کہتا ہے اللہ سے کہ مجھے اس دنیا کی حسن عطا کرے اسے دنیا کی حسن نہیں ملتی ہے پھر آخرت کی حسن نہیں ملتی. اور مومنوں کو یہ سکھایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرۃ حسنتا وقنا عذاب النار. تو کبھی بھی اپنے احسان کو محض مادی فوائد کی توقع سے خواب و خدا سے نہ باندھا نہ کرو اس کو ان سے, بلکہ وابستہ نہ ہی کرو تو بہتر ہے. کیونکہ اگر بے تعلق کر لوگے مادی فوائد سے چاہے خدا کی طرف سے عطا ہوں تو پھر تمہاری نظر زیادہ بلند ہو جائے گی. اور مادی فوائد تو اللہ نے دینے ہی دینے ہیں, اس لیے جو چیز بن مانگے مل جانی ہے خام خواہ اس میں مانگنے کی ضرورت کیا ہے, اس چیز کو متمع نظر بنانے کی کیا ضرورت ہے جو بغیر متمع نظر بنائے اللہ نے اپنی طرف سے دے ہی دینی ہے. تو اسی لیے جب مومن کسی پر احسان کرتے ہیں اور وہ شکریہ ادا کرتا ہے تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ وہ ان کو جواب میں کہتے ہیں کہ ہمارا شکریہ ادا نہ کرو, لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, ہم تو سے نہ جزا چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں کیونکہ یہ ہم نے جو کچھ کیا تھا یہ جزا کے تصور سے کیا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے تصور سے کیا ہے. تو رضائے باری تعالیٰ اگر مقصود رہے گا تو شکریہ تو رکنے ہی نہیں ہیں پھر بھی آئیں گے, شکریہ تو کوئی روک نہیں سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ بنی نوع انسان کو ہدایت کر دی ہے کہ تم شکریہ ادا کیا کرو. اس لیے شکریہ کی مناہی نہیں ہے بلکہ شکریہ تو سکھایا گیا ہے, قبول کرنے کی مناہی ہے. کیونکہ جو شکریہ قبول کرتا ہے اس کا نفس موٹا ہو جاتا ہے, اس کی نیت کی پاکیزگی میں فرق آ جاتا ہے اور اس کے شکریوں کے چسکے پڑ جاتے ہیں. وہ انتظار کرتا رہتا ہے کہ میں نے یہ کیا تھا ابھی تک شکریہ کا خط نہیں آیا, ابھی تک اسے قبول نہیں کیا گیا اور یہ مجھے نہیں پتا چلا کہ میرے زیر احسان آیا ہے کہ نہیں. وہ شخص یہ تصور ہی جھوٹا اور باطل ہے. شکریہ سے ایسے بے نیاز ہو جاؤ کہ جس کو اردو میں یوں ظاہر کیا نیکی کر دریا میں ڈال, اس طرح نیکی کرو کہ گویا دریا میں غرق ہو گئی پتہ ہی نہیں پھر وہ گئی کہاں. انسانی لاشیں بھی نہیں ملتی دریاؤں سے بعض دفعہ, نیکیاں کہاں ڈھونڈتے پھرو گے پھر. تو یہ وہ لا تمنن تستکثر کا مضمون ہے جس کا اسی مضمون سے گہرا تعلق ہے کہ تم جب احسان کرو تو اس احسان کے بدلے میں نہ بندے سے جزا چاہو نہ اس لیے احسان کرو کہ اللہ تعالیٰ وہی مادی جزا تمہیں اس دنیا میں دے دے, نہ اس لیے احسان کرو کہ وہ تمہارا شکریہ ادا کریں اور تمہارے نفس کو مطمئن کریں کہ ایک چیز تمہارے ہاتھ سے نکلی اس کی دوسری قدر تمہارے ہاتھ میں واپس آ گئی. پس حقیقت میں شکریہ کا مضمون ذات باری تعالیٰ کی خاطر نیکیوں سے تعلق نہیں رکھتا, کیونکہ بنی نوع انسان بسا اوقات صرف اس لیے احسان نہیں کرتے کہ زیادہ ملے, اس لیے کہ ان کی طبیعتوں میں نفاست پیدا ہو چکی ہوتی ہے مادے کے مقابل پر وہ جوابی شکریہ اور جوابی محبت کو زیادہ قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اس لیے بظاہر وہ بے لوس خرچ کر رہے ہیں مگر حقیقت میں بے لوس خرچ نہیں کیا کرتے. پنجابی کا محاورہ کئی دفعہ میں نے آپ کو سنایا ہے اور اس موقع پہ پھر بھی یاد آ جاتا ہے کہ ستے پتر کا منہ کی چومنا. ماں کہتی ہیں جو بیٹا سویا پڑا ہے اس کا منہ چوم کے ہم کیوں اپنے وقت ضائع کریں, اس کو پتہ ہی نہیں لگتا تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. لیکن اللہ کی خاطر ستے پتر کے منہ بھی چومے جاتے ہیں. وہ بنی نو انسان جو غافل ہے, محمد رسول اللہ اس پر بھی اس کے لیے بھی مفصل بن گئے, ان کے لیے بے انتہا رحمت بن گئے. ان کے لیے جو کاظمین الغیث تھے, جو ہر وقت آپ کو دکھ پہنچاتے تھے, جن کے لیے کاظم الغیث تھے وہ تھے جو ہر وقت آپ کو دکھ پہنچاتے تھے. اور رحمت کا جو سلسلہ ہے وہ پھر بھی ان کے حق میں جاری رہا. اس طرح جاری رہا کہ ان کے حق میں جب اور کچھ پیش نہیں گئی تو دعائیں شروع کر دیں. اگر عفو نے کام نہیں کیا, اگر درگزر نے کام نہیں کیا, اگر نصیحت نے کام نہیں کیا تو پھر باری تعالیٰ کے حضور جھک گئے, کہا اے خدا میں تجھ سے رحمت مانگتا ہوں, میری پیش نہیں جاتی, میرے بس نہیں چلتا. اس سے بڑا دنیا میں جیسا کہ محاورہ ہے ستے پتروں کے منہ چومنے والا اور ہو کون سکتا ہے, ناممکن. میں تو پتر کا منہ بھی نہیں چومتی. محمد رسول اللہ تو ان کے منہ چومتے رہے, ان کے اپنے رحمت کی وجہ سے جو غفلت میں سوئے ہوئے تھے اور جو آئندہ نسلوں میں کبھی پیدا ہونے تھے, مختلف زمانوں میں, مختلف مکانوں میں, مختلف ممالک میں, مختلف رنگ و نسل میں, ان کے لیے بے قرار رہے, ان کے لیے دعائیں کرتے رہے. تو یہ وہ رحمت کی عالمی حیثیت ہے جس کی جزا لازماً یہ ہونی چاہیے کہ جنت ایسی جنت کہ ارض و سماوات و الارض, کہ سارے زمین و آسمان پر وہ محیط ہو. مگر یہ بھی کافی نہیں ہے, کیونکہ یہ کرتے تھے تو رضا باری تعالیٰ کی خاطر. اس لیے واللہ یحب المحسنین سے بہتر کوئی عنوان نہیں ہو سکتا ہے, کوئی نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کے نتیجے میں لا متناہی ترقیات کے رستے کھلتے ہیں, اور سب سے بڑی جزا اللہ کی محبت کی جزا ہے, اس سے بڑی اور کوئی جزا نہیں. تو محبت کی خاطر یہ کام کرو گے تو تھکو گے نہیں. ایک اور فائدہ اس کا یہ ہے, اور اس مضمون پہ بھی میں کئی دفعہ روشنی ڈال چکا ہوں, مگر جیسا کہ مجھے وجہ میں بتایا گیا کہ بعض چیزیں ہیں جو تکرار کی خاطر نہیں اصرار کی خاطر کرنی پڑیں گی. یعنی تکرار کرتے ہو اگر اس غرض سے کہ تمہارا اصرار ہو کہ تم نے ضرور یہ بات پہنچا کے چھوڑنی, تو یہ اصرار جائز اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہے اور اسے تکرار نہیں کہا جا سکتا. تو اس پہلو سے میں آپ کو پھر سمجھاتا ہوں کہ واللہ یحب المحسنین نے ہمیں کوششوں کو آسان کرنے کی راہ بھی دکھلا دی ہے. یہ کام جو بتائے گئے ہیں بڑے مشکل کام ہیں. غصے کی حالت میں بھی اپنے دل میں جذب کو ضبط کرو, اور پھر عفو کے تعلق میں بھی اس وقت درگزر نہیں کرنی جب خطرہ ہو کہ یہ درگزر کسی کو باغی بنا دے گی. کتنے باریک مضامین ہیں اور ہر شخص کی دسترس میں نہیں کہ ان کو پوری طرح سمجھ کر ان کا حق ادا کر سکے, اور پھر دقتیں بھی بڑی ہیں. اسرار میں غصہ برداشت کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. غصے کی حالت میں انسان بے اختیار دوسرے کو گالی دے جاتا ہے, تھپڑ مار دیتا ہے, دوسرے دن پھر آ کے بعد معافی بھی کرنی مانگنی پڑتی ہے, فون بھی کرنے پڑتے ہیں کہ معاف کرنا, کل غصے کی حالت میں ہم سے یہ ہو گیا تھا, اب آپ ہمیں معاف کر دیں. تو اس سے تو معافی اس وقت مانگی جا رہی ہے جب وہ اس کا دکھ کا حال کچھ خود بخود ہی ٹھنڈا پڑ چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ غصے کی حالت میں تم معاف کیا کرو, اس وقت کوئی کلمہ نہ نکالا کرو. تو کوئی آسان کام تو نہیں ہے, مگر محبت ہر مشکل کو آسان کر دیتی ہے. اگر اللہ کی محبت کی خاطر ہو تو یہ چیزیں آسان ہوں گی. अगर जजा की खातिर हों तो फिर भी कुछ ही हद तक आसान हो जाती हैं, मगर मोहब्बत में तो कोई हद ही नहीं है। प्यार की खातिर सब सौदे आसान हो जाते हैं, सब कुर्बानियां मामूली और हल्की दिखाई देती हैं, और उसके नतीजे में फिर कोई चीज बड़ी रहती ही नहीं जितनी बड़ी कुर्बानी हो। यही वजह है कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आजजी का आखिरी मकाम नसीब हुआ है। आपने जो कुछ भी किया अल्लाह की मोहब्बत में किया, और अल्लाह की मोहब्बत की जज़ा इतनी ज्यादा थी कि जो किया वो कुछ भी दिखाई नहीं देता था, और जो तकलीफें उठाएं वो उस मोहब्बत की वजह से आसान और कुछ भी ना रही, बाकी ना रही हुए थे। इसलिए जब हजूर अकरम रातों को खड़े होकर सारी सारी रात खुदा से बख्शिश तलब किया करते, फजल मांगा करते, तो ये मजमून उनको समझ आ ही नहीं सकता जो इस मोहब्बत के मजमून और इस उस इज्ज़ के मजमून को ना समझे जो मोहब्बत के नतीजे में पैदा होना लाजिम है। अल्लाह से मोहब्बत की खातिर जो कुछ किया किया, और मोहब्बत की जजा ऐसी नाजिल हुई कि आपके सारे वजूद को उसने लपेट लिया, सारी जिंदगी मोहम्मद रसूलुल्लाह की खुदा की गोद में चली है, तो फिर जो कुछ किया था वो तो लगता था कुछ भी नहीं हुआ, तकलीफ कौन सी पहुंची है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी इस मज़मून को यूं बयान फरमाते हैं, इब्तिदा से तेरे ही साया में मेरे दिन कटे, गोद में तेरी रहा मैं मिसले तिफले शीरखार, तूने तो मुझे गोद से उतारा ही कभी नहीं। जिस तरह एक दूध पीता बच्चा है वो माँ की गोद में रहता है और वहीं वही उसकी जन्नत है, मैं इस तेरी गोद में पला हूं, गैर के दुख मुझे पहुंच ही नहीं सकते थे, यानी पहुंचे तो बेजरर होकर पहुंचे, तेरी हिफाजत में मजाल थी किसी गैर की कि मुझे हकीकी दुख पहुंचा सके, पहुंचाते रहे मगर तेरी मोहब्बत उनको रहमत में तब्दील फरमाती रही और तस्कीन कल्ब में तब्दील फरमाती रही। बस मोहब्बत के मजमून को समझकर इस राह में कदम आगे बढ़ाएंगे तो हर मुश्किल आसान होती चली जाएगी और हर मुश्किल की जजा मिलती चली जाएगी, वरना गुस्से घूंटना बड़ा आसान काम नहीं है। समझे, एक दफा मुझसे एक शख्स ने नफसियाती नुक्ता निगाह से सवाल उठाया था कि इस्लाम ने जो ये तालीम दी है तो बड़ी मुसीबत है, इससे तो कई किस्म की नफसियाती बीमारियां पैदा हो जाएंगी, कि तुम अपने गुस्से जब्त करो, अपनी ख्वाहिशात जब्त करो। तो वो नफसियात का माहिर था, उसने कहा हम जानते हैं कि ऐसा करने से इंसान को तरह तरह की नफसियाती बीमारियां हो जाती हैं। मैंने कहा उनको होती हैं जो गुस्से जब्त करते हैं, जो अपने नफ्स की खातिर कुछ करने से महरूम रहते हैं, तो एहसास महरूमी है और एक गुस्सा उतारने का मौका है मगर मजबूरी से जब्त किया जाता है और उतरता नहीं, उनको बीमारियां लगा करती हैं। जो बिल इरादा गुस्सा जब्त करते हैं उनको बीमारियां नहीं लगा करती, बस जो खोलते रहते हैं, दिल चाहता है कि गुस्से का उतारने का मौका मिले तो फिर हम यूं डसें और यूं बदले उतारें, वो ज़हनी मरीज हुआ करते हैं। इसलिए अगर नफसियात ने, मैंने कहा आपको ये पढ़ाया तो गलत पढ़ाया है, बिल्कुल गलत है इंसानी नफसियात की का ये नज़रिया कि अपने शौक से दस्तरस रखते हुए चाहते हुए आप अपना हाथ रोक लें तो आप नफसियाती मरीज बन जाएंगे। नफसियाती मरीज नहीं होंगे बल्कि आपकी नफसियात को एक मजीद ताकत अता होगी, और इंसानी नफ्स जो भी जिस चीज़ का भी आप नाम रखते हैं वो इर्तकाई मंजिलें तय करता है, इससे उसको मजीद हौसले मिलते हैं, मगर उसको छोड़ भी दें तो जो रज़ाए बारी तारा नसीब हो रही है उसने एहसास महरूमी कौन सा रखा है। बाकी अगर जब्त अल्लाह की खातिर है, अगर किसी नेमत को हासिल करने से आप वैसे ही रुक जाते हैं खुदा की खातिर चाहते हुए दस्तरस रखते हुए भी रुक जाते हैं तो उसकी जजा तो मिल गई है, और जजा उससे ज्यादा ताकतवर होती है क्योंकि ये तोई जिंदगी है, مجبوری کی زندگی نہیں. توئی زندگی کے مضامین ہی مختلف ہیں. جب آپ ایک چیز چھین سکتے ہیں کسی سے اور نہیں چھینتے تو اس سے احساس محرومی نہیں پیدا ہوتا. اور اگر اس لیے نہیں چھینتے کہ جو دیکھ رہا ہے آپ کو وہ آپ سے زیادہ پیار کرے گا تو احساس محرومی تو درکنار. آپ کو اس کے بالکل برعکس اس چیز سے بڑھ کر پیار اور محبت کی دولت مل جاتی ہے تو آپ کو نفسیاتی بیماری کس چیز کی لگے گی. تو ان کس قسم کی نفسیاتی بیماریوں کے تصور کو پاؤں تلے پامال کرتے ہوئے محمد رسول اللہ کی صراط مستقیم پر آگے بڑھیں اور ایک ایک کر کے یہ اخلاق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھیں جن کی تفاصیل قرآن نے خوب کھول کر بیان کر دی ہے اور حدیثوں نے بھی اس مضمون کو محفوظ کر دیا ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ